الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
محمد فضیل اتاری گجرانوالہ فیضان مدینہ سے حاضر ہوا ہوں میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بیٹی کو جہیز دینا باپ کے لیے سنت ہے کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ یہ کہتے سنا ہے کہ جہیز دینا ایک لعنت ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ کیا حکم
اصل میں جو ہے نا وہ کوئی بھی مسلمان معاذ اللہ سنت کو لعنت نہیں کہے گا فی زمانہ اگر دیکھا جائے اگر سنت کے مطابق اگر جہیز دیا جائے تو ہمارے یہاں گھروں میں جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا تو یہ سب نپٹ جائیں یہ سب کی شادیاں ہو جائیں کہ کئی ایسے خاندان ہیں کئی ایسی بچیاں ہیں جو صرف اور صرف جہیز کی وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں کیونکہ جہیز میں ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک تو باپ اتنی حیثیت نہیں رکھتا تو اس لیے جو نا وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے وہ اس جہیز کو لعنت کہتے ہیں کہ جس میں لاکھوں روپیوں کے سامان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ورنہ پھر یہ کہ وہ بیچاری اگر گھر جائے گی تو اس کے جو سسرال والے ہیں وہ اسے تانے دیں گے تو کیا لائی ہے اپنے گھر سے خالی ہاتھ آئیے تیرے باپ نے خالی یہی دیا تمہاری ماں نے سمے سے یہی دیا تو یہ اسے تانے دیں گے اس کا جو نا جینا حرام کر دیں اب کہ لوگوں کو یوزین بنا ہوئے نہیں جہیز میں یہ ہونا چاہیے تو یہ اس جہیز کو لعنت کریں گے جس کی وجہ سے شادیاں رکی ہوئی ہے ورنہ تو جہیز جو سنت جہیز ہے تو بہت زبردست ہے جو ہمارے آقا نے دیا بس ختم ہے اور وہ اتنا کوئی مہنگا بھی نہیں ہے فی زمانہ اس کے متبادل جو بھی ہو کہ چونکہ اس وقت جیسے آٹے کی چکی بھی دی گئی تھی اب آج کل اس کا استعمال نہیں ہے
ٹھیک اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ قانون بنائے تھے اپنے دور میں جیسا کہ مردم شماری اور جیل جاج ایسے بھی اور بھی ہیں تو کچھ لوگ اس کو بھی سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار پنجابی میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہے کہ قانون کن نے بناتا ہے معاذ اللہ
تو پتہ ہی نہیں ہے نا ان کو کہ فاروق اعظم نے بنایا فاروق اعظم اور بھی بہت سارے قوانین بنائے اب پتہ ہی نہیں ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی قوانین بنائے کہ آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا انہوں نے وہی قوانین اپنائے ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے قوانین ہم نے چھوڑ دیے انہوں نے اپنا لیے تو اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کس نے بنایا جب پتہ نہیں ہے تو اور چونکہ اس کا جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے شرعاً کیا بغیر بندہ اس کا انکار کر دے تو کفر ہو جائے گا اب جیسے نماز ہے حج ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا چونکہ یہ ضروریات دین میں سے تو اگر کوئی ضروریات دین میں سے اگر کوئی انکار کرتا ہے کسی چیز کا اس پر حکم لگے گا
نان مسلم جو ہیں ان کے لیے دعا کرنا کیسا ہے
ہدایت کی دعا بالکل کر سکتے ہیں
محمد طیب اتاری گجرات سے جامعہ ایت المدینہ درجہ ثانیہ آن لائن سوال یہ عرض کرنا تھا کہ باطن کی صفائی کا علم تو ہوتا ہے کہ کس طرح کرنی ہے یعنی کون کون سی باطنی بیماریاں ہیں ان کے علاجات کیا ہیں لیکن باطن کی صفائی نہیں ہوتی وہ بیماریاں دل میں رہتی ہیں تو باطن کی صفائی کیسے کی جائے جزاک اللہ خیرا
असल में इसमें जो ना ये भी हो सकता है कि जो आप फरमा रहे कि इलाज क्या और फायदा नहीं हुआ, अब ये देखा जाएगा कि जो इलाज किया गया यानी मिसाल के तौर पर जो दवा ली गई आया वो दवा दुरुस्त थी या नहीं थी, वो दवा सही थी या गलत थी, ये देखा जाएगा। अच्छा दूसरा ये कि अगर एक बार जैसे इस हवाले से मुताला कर लिया और वो बातरी बीमारी दूर ना हुई तो इसके लिए कि चंद बार मुताला किया जाए, बार बार मुताला करना चाहिए।
तनवीर अहमद अत्तारी कादरबाद फालिया से सवाल अर्ज ये करना था कि आजकल सोलर सिस्टम के ज़रिए जो ट्यूबवेल लगाया जाता है एक बार पैसे लगने के बाद पानी तो फ्री हो जाएगा, आया उस फसल से उशर निस्फ वसूल किया जाएगा या मुकम्मल वसूल किया जाएगा?
निस्फ उशर ही वसूल किया जाएगा।
जज़ाकल्लाहु खैरा।
आमीन व इय्याकुम।
नईमत तारी समनाबाद टाउन लाहौर मजलिस कफन दफन। गुस्ल मैयत देने का सवाब क्या है और हर मुसलमान गुस्ल मैयत का शरी तरीका सीखे, इसकी अहमियत बयान फरमा दे।
कफन देना, दफन करना और नमाज जनाजा पढ़ना ये सब फर्ज किफाया में से हैं। अब अगर बंदे की नियत हाजिर होगी कि मैं फर्ज पर अमल कर रहा हूं तो इंशाअल्लाह करीम फर्ज का सवाब मिलेगा। फरमाने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने कोई कब्र खोदी अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा और जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया वो अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। और जिसने किसी मैयत को कफन पहनाया अल्लाह करीम उसे जन्नत के हुल्ले यानी लिबास पहनाएगा। और जिसने किसी गम जदा से ताजियत की अल्लाह करीम उसे तकवे का हुल्ला यानी लिबास पहनाएगा और रूहों के दरमियान उसकी रूह पर रहमत फरमाएगा। और जिसने किसी मुसीबत ज़दा से ताज़ियत की अल्लाह करीम उसे जन्नत के हुल्लों में से दो ऐसे हुल्ले पहनाएगा यानी लिबास जिनकी कीमत दुनिया भी नहीं बन सकती। और जो जनाजे के साथ चला और दफनाने तक साथ रहा अल्लाह करीम उसके लिए ऐसे तीन किरात सवाब लिखेगा जिनमें से हर किरात उहुद पहाड़ से बड़ा होगा। सुभानअल्लाह। देखिए हमारा दीन इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है कि बंदा अगर मर जाए तब भी उसके अहकाम नाफिज फरमा दिए उसके लिए जो वो लोगों के लिए सवाब लिख दिया ताकि उसको भी कोई छोड़े ना, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़े। अल्लाह हमें इस दीन पर इस्तकामत अता फरमाए।
मेरा नाम अब्दुर्रहीम, मैं जामियतुल मदीना फैजान मदीना सखर से दर्जाए सालिसा का हूं। हुजूर ये इरशाद फरमा दीजिए कि रूहानियत से क्या मुराद है?
एक तो होती है बंदे की ताकत, जिस्मानी ताकत होती है, और एक तो रूह की ताकत। रूह की ताकत जो ना ये पावरफुल होती है। एक तो इसे भी रूहानियत कहा जाता है, जैसे किसी को देखा उसे रोना शुरू कर दिया उसे तौबा कर ली तो ये अल्लाह वालों के पास ये ताकत होती है। तो इसके जो ना ये दर्जे होते हैं। अच्छा एक तो ये कि बाज़ों का जो ना वहाँ मोमिनीन को भी ऐसी ताकत हासिल होती है कि वो अगर कोई दुरुशी वगैरह पढ़ लें कुछ अगर इबादत वगैरह कर लें तो इतना चलने के बावजूद भी वो थकेंगे नहीं, उनका काम जारी रहेगा, उनके वक्त में ऐसी बरकत आ जाएगी। जैसे नमाज ही है, उसके वक्त में ऐसी बरकत आ जाएगी कि उसके काम निपट जाएंगे। जो आलिम दीन है उसकी रूहानी ताकत देख लें कि तीन दिन भी भूखा प्यासा रहेगा यानी उसके घर में फाके चल रहे होंगे मगर खुदकुशी नहीं करेगा। तो ये है रूहानियत, ये रूहानी ताकत है, इल्म की रूहानियत है ये। तो ये मजमून जो ना बड़ा वसी है।
मेरा नाम मोहम्मद जानदेव बतारी है, मैं फिजान इब्ने मसूद का तालिब इल्म हूँ।
माशाल्लाह।
आपकी बारगाह में
दर्जा
दर्जा उला।
माशाल्लाह अल्लाह को इल्म में नाफिया अता फरमाए।
आपकी बारगाह में ये सवाल है कि जो छोटे तालिब इल्म होते हैं वो अपने गांव में कैसे दिली काम सर अंजाम दें?
जो छोटे बच्चे होते हैं ना, देखें कि दावत इस्लामी के जो भी काम है तो उनका ताल्लुक जो है ना वो करने वालों के लिए उम्र का भी लिहाज रखा गया। अब जो छोटे बच्चे हैं वो अकेले मदनी काफिलों में सफर नहीं कर सकेंगे कि उनको इजाजत नहीं है। अलबत्ता अपने वालिद पर इंफरादी कोशिश करें, जिस तरह कोई चीज लेनी होती है, कोई मनपसंद गजा खानी होती है, कोई टॉफी लेनी होती है तो अपने वालिद से कहते हैं ना जिद वगैरह, तो इस तरह मीठी जिद करके अपने वालिद साहब पर इंफरादी कोशिश कर सकते हैं कि मुझे मदनी काफिले में जाना है, आप आएंगे तो मेरा भला हो जाएगा, تو یوں کر کے اپنے والد صاحب کو مدنی قافلے میں سفر کرا سکتے ہیں. اچھا اسی طرح چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ہفتہ وار سن و دوہرے اجتماع میں بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح کراچی میں رہتے ہوئے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یوم تعطیل اعتکاف اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے اس میں جو ہے وہ ہر بچے کو اجازت نہیں ہے, البتہ سمجھدار ہو جیسے آپ تو ماشاء اللہ اللہ میں پڑھتے ہیں آپ کو تو اجازت ملے گی, مگر اپنے والد کے ساتھ, والد کے ساتھ, بڑے بھائی کے ساتھ یا چچا کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ. ویسے ان کے سوال سے جو ہے وہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو جو نا وہ غور کرنا چاہیے کہ جنہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور پھر بھی 12 دن ہی کام نہ کریں, تو ان کا ماشاءاللہ جذبہ مرحبا.
ڈاکٹر بیت الرسول ڈسٹرکٹ قصور, حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر, نماز وتر کے اندر دعائے قنوت کے بعد ہم کوئی دعا اور پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟
دعائیں معصورہ پڑھ سکتے ہیں بالکل, اور درود پاک پڑھنا ویسے ہی مستحب ہے.
دعائیں معصورہ کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں.
وہ جو قرآن حدیث میں جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار.
سجاد عطاری پنجاب بہاولپور سے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے. حضور عرض یہ کرنی تھی کہ جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بچیوں کی جو شادی کی جاتی ہے, شادی کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بچیوں کی امی سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اپنے سسرال سے کوئی زمین وغیرہ ہے تو وہ آپ لے کر آؤ, کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ لے کر آؤ, اس کے وہ نہ لے آئے تو حالات برے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے.
سب تو ایسے نہیں کرتے ہوں گے, بعض ایسے کرتے ہوں گے, البتہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو یہ گناہ ہے. ایک تو یہ کہ سوال ہوا, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ بچی اپنے والدین سے وہ زمین لے کر آ جاتی ہے یا کوئی جانور اگر لے کر آ جاتی ہے ان کے کہنے پر ان کے ظلم سے بچنے کے لیے, تو یہ ان کے حق میں رشوت ہوئی.
جی حضور
اللہ محفوظ رکھے, تو رشوت تو بہت خطرناک ہے.
غلام محی الدین عطاری ڈسٹرکٹ قصور لاہور, عشر کے حوالے سے ذمہ داروں کے پاس جانا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ ایسے ذمہ دار مل جاتے ہیں کہ جو آگے سے کھری کھری سنا دیتے ہیں, تو ایسی کیفیت میں دل ٹوٹ جاتا ہے اور بڑا ڈس آرڈ ہونا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں کون سے ایسے کام کیے جائیں, کیا کیا جائے کہ ڈس آرڈ ہونے سے بچا جائے؟
دیکھیں کہ یہی تو کمال ہے کہ سامنے والے نے آپ کو ریپلائی ایسی کی اور اب آپ کو جو نا صبر کا موقع ملا اور آپ نے صبر کر کے ثواب کمایا. اگر کوئی آؤ بھگت کرے, ویلکم کرے اور بالکل آپ کے بس ٹھیک ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہاں جو ہے وہ صبر کرنے کا موقع ملتا ہے. اس میں دیکھ لیا جائے کہ ہمارے اسلاف نے کسی کسی مصیبتوں پر صبر کیا, خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا کہا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگ جو ہے وہ دیگر واقعات الگ ہی, راستوں میں کانٹے بچھانا, پھر طائف والا معاملہ, پھر اور بھی کچھ معاملہ, تو زبانوں سے بھی جملے بکے جاتے تھے. جیسے ساحر وغیرہ کہا جاتا, معذلہ جادوگر وغیرہ, وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کام جاری رکھا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری رکھا تو دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, کہ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے نا انٹرنیشنل لیول پر کہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا میں انقلاب لے آئی. اچھا اب یہ جو اس طرح کے جو کرتے ہیں نا, یہ جو بناتے ہیں اس طرح کے معلومات وغیرہ کرتے ہیں, یہ عموماً غیر مسلم ہوتے ہیں, تو وہی کہتے ہیں کہ یہ محمد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دیکھو ایمان نہیں ملا, مگر وہ نعت ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف وہ ضرور کر رہے ہیں. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس کو صبر کرنا چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے
انشاءاللہ.
اور دوسرا یہ کہ ہمارا انداز بھی دیکھا جائے گا کہ ہم نے اکیلے کو کس انداز سے کہا. ایک یہ بھی ہے, چونکہ اس کے لیے ہی بالکل نیو بات ہے, اچھا نئی باتیں, اور حالانکہ اس کو سیکھنا فرض تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے بالکل نیو بات ہے. اب آپ نے ہیوی پیسوں کی بات کہ اس کے پیسے نکالنے ہیں، اس نے ہے اس کے لیے نیو بات. تو مال ایسی چیز ہے کہ جب یہ جاب بھیجو نا، وہ نکلنے کی بات آتی ہے نا، تو اس میں ہی ہوتی ہے آزمائش، اس میں ہی ہوتا ہے امتحان. کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں دینے کے لیے، مگر جی نہیں چاہتا، بعد میں دے دیں گے، تھوڑا بھی آج نہیں کل دے دیں گے، کل نہیں پرسوں دے دیں گے، پیسے ہیں. وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے جو جو پیسے مانگنے والا ہے، جو اس کا محسن ہے، جس نے اس پر احسان کیا تھا، جس نے قرض دیا تھا، وہ دھکے کھا رہا ہے. مگر اس بندے کے پاس پیسے ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے دے دوں گا دے دوں گا. تو مال اصل چیز ایسی ہے. تو اس لیے ہمیں جو نا سامنے والوں کو ایسے انداز سے بتانا ہوگا، ایسے نرمی سے بتانا ہوگا کہ وہ راضی ہو جائے دینے پر، وہ اس حکم شریعت پر عمل کرنے پر راضی ہو جائے، اور اپنے آپ پر وہ احسان کرنے پر راضی ہو جائے. اب سوئی دیکھیں، انجیکشن ہم لگاتے ہیں، لگانا تو یوں ہی ہے، نرمی سے لگائیں گے تب بھی جو وہ چلا جائے گا، اور یوں بھی اگر کوئی ڈال دے گا تو تکلیف ہوگی، وہ انجیکشن چلا جائے گا.
محمد اویس اتاری، ڈسٹرکٹ بیاڑی، تحصیل بورے والا. حضور، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک اسپرے والا آدمی جو نقد 500 کی اسپرے بیچتا ہے اور آدھار 700 کی بیچتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟
جی ہاں، یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص نقد سمجھے کہ جیسے یہ چیز بیچنی ہے، یہ تو شاہ صاحب کی میں ویسے مثال دے رہا ہوں، بیچنی نا بھائی، میں جو ہے یہ چیز آپ کو 100 روپے کی بیچتا ہوں. اچھا، مگر اس میں یہ کہ تعین کرنی ہوگی کہ نقد ہے یا ادھار. یہ تو جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ادھار لینا چاہیں تو 700 روپے کا، اور کیش لینا چاہیں تو 500 روپے کا. مگر اب وہ متعین کریں گے بھائی میں ادھار لینا چاہتا ہوں، اب یہ بے ہو گئی ادھار پر، ٹھیک ہے 700 روپے ہو گئے. دوسرا ہے کہ ادھار میں جو ہے مدت طے کرنی ہوگی، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 1 سال 10 سال، مثال دے رہا ہوں میں، مدت طے کرنا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہ کبھی بھی دے دوں گا. اور دوسرا یہ کہ بھائی مثال کے طور پہ 1 ماہ کا طے ہو گیا، 1 ماہ بعد آپ پیسے دے دیں گے. اب جو ہے وہ 1 ماہ سے لیٹ ہو گئے، تب لیٹ فیس چارج، یہ جائز نہیں ہے کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو میں آپ سے 10 روپے ایکسٹرا لوں گا، تو یہ غلط ہے. باقی یہ ادھار پہ مہنگا بیچنا جائز ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد حسن اتاری، چکوال، پنجاب سے حاضر ہوا ہوں. یا سیدی، میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایسا امام جس کو اتنی تجوید بھی نہیں آتی جس سے نماز صحیح ہو سکے، تو اس کی اقتداء میں جو نمازیں پڑھی ہیں وہ لوٹانی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟
جیسے آپ سفر میں ہیں یا کہیں بھی کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جس کی نماز درست نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے وہ نماز لوٹانی پڑے گی. اب ایکس وائی زیڈ وہ کوئی بھی ہو، وہ امام کوئی بھی ہو.
میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے، میں لاہور سے تشریف لایا ہوں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نسوار، پان یا گٹکا استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال کرنے کے دوران ہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا ذکر الہی کر سکتے ہیں؟
منہ میں اگر بدبو ہوتی ہے نا، تو پھر اس وقت ذکر اللہ کرنا مکروہ تنزیہ ہی ہے.
اور مسجد میں بیٹھ کے نسوار یوز کر سکتے ہیں؟
مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے. اور ایسا گٹکا کہ جس میں جو نا وہ بدبو ہوتی ہے، تو پھر وہ گٹکا بھی مسجد میں استعمال نہیں کیا جائے گا.
میرا نام محمد شاہد رضا اتاری ہے، میں لاہور سے حاضر ہوں. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے دنیا میں مسلمان اور کافر دونوں انسان موجود ہیں، مسلمانوں کا مستقل ٹھکانہ جنت ہے، تو اسی حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ جنات کے حوالے سے کیا حکم ہے؟
جنت جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھے جاگیر ہے، تو اس میں جو ہے صرف انسان ہی جائیں گے، جنات جو وہ اس کے اطراف میں رہیں گے. تو جنات مقام عرف میں رہیں گے، البتہ جنت میں آنا جانا ان کا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے